الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا ہم سب پر بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. اور یہ بھی احسان ہوا اللہ کا کہ مجھ سے پہلے حضرت مفتی عبد الصمد صاحب دامت برکاتہم کے قیمتی ملفوظات سے مستفید ہونے کا ہمیں موقع ملا. بقول حضرت مفتی صاحب کے یہ ان کی پہلی تقریر تھی. اللہ کرے کہ آپ حضرات حضرت مفتی صاحب سے مستفید ہونے کے مزید مواقع اپنے لیے مہیا کرے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز خالی ہوتی ہے وہ آواز بہت کرتی ہے، اور بھری ہوئی چیز آواز نہیں کرتی. تو میری آواز آپ بہت سالوں سے اس لیے بہت سن رہے ہیں کہ میں خالی ہوں. اور حضرت مفتی صاحب کی آواز بالکل اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ بھرے ہوئے ہیں. جس ندی میں گہرے پانی ہوتے ہیں تو بہاؤ کی اتنی آواز نہیں آتی، مگر پانی جب گہرا نہیں ہوتا، شالو ہوتا ہے، تو آواز بہت آتی ہے. تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت مفتی صاحب میرے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں، مجھ سے ایک سال آگے تھے، اور اسی وقت سے میری ان سے دوستی ہے، اور ان کی طرف سے بھی دوستی اور محبت کا تعلق رہا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے الحمدللہ. और मैं इनके बारे में जब सोचता हूं या इनका जब तज़किरा होता है या इन पर जब नजर डालता हूं तो सिर्फ दोस्त की हैसियत से इन्हें नहीं देखता, बल्कि दोस्त की हैसियत से भी देखता हूं, एक मुशफिक भाई की हैसियत से भी देखता हूं, एक साहिब इल्म शख्स की हैसियत से भी देखता हूं, एक खादिम दीन की हैसियत से भी देखता हूं और एक नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग की हैसियत से भी देखता हूं। उस इनकी मौजूदगी में इतना ही कहना मुनासिब है, बस आप हजरात से मेरी दरखास्त है कि आप इनसे फायदा उठाएं, इनसे इस्तिफादा करें। अगर इनकी तकारीर का सिलसिला चल पड़ा तो मैं ये समझता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ा सदका जारिया होगा, इसलिए कि आज की इनकी ये पहली तकरीर जो है वो मेरी दरखास्त पर हुई है। अल्लाह ताला शानहु हजरत मुफ्ती साहिब के इल्म में, अमल में, उनके खुलूस में, उनके फ्यूज में, उनकी उम्र में खूब बरकत पैदा फरमाए और इनके कामों में भी अल्लाह खूब बरकत पैदा फरमावे। इनके शागिर्दों को, इनके मुतालिकीन को और पूरी उम्मत को इनसे खूब इस्तिफादे की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह ताला हम सबको उलमा से, अहले इल्म से, बुजुर्गों से, मशाइख से वाबस्तगी नसीब फरमावे, मोहब्बत नसीब फरमावे, उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और उनसे बहुत ज्यादा इस्तिफादे की तौफीक अता फरमावे। तकमील हिफ्ज कुरान, मदीना मस्जिद के तहत चलने वाले मकतब के तीन तालिब इल्म आज तकमील की इस सआदत से बहरावर हो रहे हैं। और ये ऐसे वक्त में कुरान की तकमील कर रहे हैं जब चारों तरफ मुसलमानों पर एक किस्म की मायूसी और एक किस्म का खौफ छाया हुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 1400 साल से ज्यादा की मुद्दत गुजर गई और इन 1400 साल से ज्यादा की जो मुद्दत गुजरी है उसमें ऐसे हालात बार बार आए हैं कि चारों तरफ मुसलमानों पर एक मायूसी की कैफियत थी और खौफ की कैफियत थी, मगर अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवालुहु ने अपनी कुदरत से इस दीन की हिफाजत फरमाई, कुरान की भी हिफाजत फरमाई, हदीसों की भी हिफाजत फरमाई और कुरान और हदीसों की हिफाजत करने वाले मुहाफिजीन, उलमा, हुफाज और कुर्रा और कुरान और हदीस के मराकिज, मदारिस की भी हिफाजत फरमाई। मोहम्मद इब्न सुलेमान अस्सुलूकी रहिमहुल्लाह तआला एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अपने जमाने में सैयदुल मुहद्दिसीन थे। एक मर्तबा वो बीमार हो गए। अबू नसर अल वाइज रहिमहुल्लाह तआला उनके शागिर्दों में से है और वो भी अपने जमाने के एक बड़े आलिम हैं। वो फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्न सुलेमान अस्सुलूकी रहिमहुल्लाह तआला जब बीमार थे तो मैंने एक रात ख्वाब देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन के साथ मोहम्मद इब्न सुलेमान अस्सुलूकी रहिमहुल्लाह तआला की इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं भी साथ हो लिया कि उस्ताद मेरे इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम और उनकी इयादत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی معیت میں میرے لیے تو سنہری موقع ہے، مجھے بھی ضرور جانا چاہیے، میں بھی داخل ہو گیا گھر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی میزبان ہے، ان کی عیادت ہو رہی ہے، اور اس مجلس میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور میری نظر محمد ابن سلیمان رحمہ اللہ تعالی پر پڑی تو دل میں ایک خیال گزرا، یہ خواب کی بات ہے، دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ تو سید المحدثین ہیں، یہ سردار ہیں محدثین کے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو علم حدیث میں اور علم نبوت میں ایک بہت بڑا خلل واقع ہو جائے گا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب کسی کو علم عطا فرماتے ہیں تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جو علم ہوتا ہے وہ پوری زندگی بھی اگر اس کو اوراق پر منتقل کرنے میں صرف کر دے تو وہ اس کے اندر جو علم ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتا. اس لیے جب کوئی عالم دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ علم کا خزانہ چلا جاتا ہے. اسی لیے مشہور ہے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہے. اسی لیے بڑے بڑے علماء جب دنیا سے گئے تو دفن کرنے والوں نے کہا کہ آج ہم نے علم کو دفن کر دیا، آج ہم نے علم نحو کو دفن کر دیا، آج ہم نے علم فقہ کو دفن کر دیا. ایک ایک شخص کے پاس اتنا علم ہوتا تھا. تو کہا کہ خواب میں میرے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو علم نبوت میں خلل واقع ہو جائے گا، اور اصل چیز تو میرے بھائیو علم ہی ہے. علم ہے تو دین ہے، علم نہیں تو دین نہیں. اسی لیے قرب قیامت جب علم اٹھا لیا جائے گا تو دین ختم ہو جائے گا. علم ہے تو دین ہے، علم نہیں تو دین نہیں. علم اگر صحیح ہے تو دین صحیح، علم غلط تو دین غلط. علم اگر کامل تو دین کامل، اور علم اگر ناقص تو دین ناقص. مدار ہی سارا علم پر ہے. اسی لیے علماء کرام کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں. تو دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو علم کا خزانہ تو دفن ہو جائے گا، کہیں علم میں خلل واقع نہ ہو جائے. کہا کہ بس یہ خیال دل سے گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا کہ ابو نصر لا تفکر فی ذلک، یہ ابو نصر یہ فکر تم مت کرو. ان اللہ لا یضیع اصابتا انا سیدھا. کہا کہ یہ جو علماء کی جماعت ہے، اہل علم کی جماعت ہے، علم کی حفاظت کرنے والوں کی جماعت ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والوں کی جماعت ہے، حدیث کی حفاظت کرنے والوں کی جماعت ہے، شریعت کی حفاظت کرنے والوں کی جماعت ہے، ان کا میں سردار ہوں، اور جس جماعت کا میں سردار ہوں اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قیامت تک کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. اسلام مٹے گا نہیں، قرآن مٹے گا نہیں، حدیثیں مٹیں گی نہیں، علم شریعت مٹے گا نہیں. اس لیے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، احادیث شریفہ مٹنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ شریعت مٹنے کے لیے نہیں آئی ہے. کوئی لاکھ کوشش کرے، لاکھ کوشش کرے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. مایوسی کی فضا میں، خوف کی فضا میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ انگلینڈ جیسے مشغولی کے ماحول میں ایسے بچوں کے دلوں میں قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے اور نہ مٹنے والا شوق، پیاس پیدا کرتا ہے اور نہ بجھنے والی پیاس. ایسے بچوں کے دلوں میں جو یہاں سکولوں میں جاتے ہیں، जिनकी खेलने कूदने की उम्रें होती हैं, जो यहां के माहौल से मुतासिर होते हैं, यहां की आजादी से मुतासिर होते हैं, मगर नहीं, अल्लाह इनके दिलों में ये शौक पैदा फरमाते हैं, अल्लाह इनसे कुरान की हिफाजत करवाते हैं ताकि ये मायूसी की फिजा दूर हो, खौफ की फिजा दूर हो। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा, कुरान बाकी है, बाकी रहेगा, इसलिए कि जिसने इस्लाम भेजा है वो उसे जिंदा रखेगा और जिसने कुरान भेजा है वो उसे बाकी रखेगा। इस्लाम मिटने वाला नहीं है, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। इस्लाम की मुझे और आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि मैं मुसलमान रहता हूं या नहीं। इस्लाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए, कुरान की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हदीस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت باقی رہے نہ رہے اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں یہ سارے کام کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، میرے نبی کی عزت کو میں بلند کروں گا، میرے نبی کے ذکر کو میں بلند کروں گا۔ کسی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو گھٹانے سے ان کی عزت گھٹے گی نہیں، اور کسی کے ان کی عزت کو بڑھانے سے آپ کی عزت بڑھے گی نہیں، ہاں گھٹانے والا گھٹے گا، بڑھانے والا بڑھے گا۔ हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घबराने की कोई जरूरत, इस्लाम मिट जावे ये फिक्र, दीन मिट जावे ये फिक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत घट जाएगी ये फिक्र, तो फिर वादा कहां गया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लह, हमें तो वादे पर यकीन नहीं है। इस वादे पे यकीन रखो, वरफाना लका ज़िक्रक पर यकीन रखो कि पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाए और खून और पसीने को एक कर दे, रात दिन को एक कर दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पामाल हो, वो पामाल हो जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पामाल नहीं हो सकेगी। हमें फिक्र अपनी करनी है कि मैं मुसलमान रहता हूं या नहीं, हमें फिक्र अपनी करनी है कि मैं दीनदार रहता हूं या नहीं, हमें फिक्र अपनी करनी है कि मैं मुसलमान रहता हूं या नहीं, मेरी कुरान से वाबस्तगी रहती है या नहीं, मेरी अहादीस शरीफा से वाबस्तगी रहती है या नहीं, मैं मौत तक ईमान की हिफाजत कर सकता हूं या नहीं, इसकी हमें फिक्र करनी है, खुद अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपनी बस्ती में रहने वालों के लिए भी, और पूरे आलम में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी और तमाम इंसानों के लिए भी। हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ूंगा। वो जो शेर मैंने शुरू में पढ़ा उसका एक ही शेर पढ़ा था, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, बुझी है आग जिगर की अभी दबी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। जफा की तेग से, जुल्म की तलवार से, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, हमें वफा शियार बनना चाहिए, हमें इताद गुजार बनना चाहिए अल्लाह जल्ला जलालहू आम नवालहू और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और तालीमात के मामले में लोयल बनना चाहिए, लोयल, अनफ्लिंचिंग लोयल्टी हमारी होनी चाहिए। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान, कटी तो है मगर झुकी तो नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो मायूसी का एक माहौल है और खौफ का जो माहौल है, उसे तो दिल से दूर कर दीजिए, उसे दिल से दूर कर दीजिए। जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जुरअत करता है, जो भी हो, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। जब खालिक ये फैसला कर चुका है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को घटने नहीं दूंगा, तो किस मखलूक के बस में है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को घटाए? अल्लाह और उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो ही हैं, ये दो ही हैं जिनके नाम की तकरार 24 घंटे गूंजती रहती है। 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं है कि इन दोनों के नाम की तकरार गूंजती न हो। सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब होता है, 5 वक्त की नमाजें, सुबह सादिक तो फजर की नमाज, जवाल तो जोहर की नमाज, मिसले अव्वल मिसले सानी तो असर की नमाज, गुरूब मगरिब की नमाज, शफक या अहमर शफक या अबियद ईशा की नमाज, 5 अवकात मुकर्रर कर दिए खाली के कायनात ने। और पूरी दुनिया को बनाया इस तरह कि एक जगह पर अजान खत्म होती है तो दूसरी जगह शुरू हो जाती है, दूसरी जगह अभी खत्म नहीं हुई कि तीसरी जगह शुरू हो जाएगी, तीसरी जगह खत्म नहीं हुई कि चौथी जगह शुरू हो जाएगी। दुनिया में 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता कि जिस लम्हे में दुनिया के किसी न किसी मीनारे से मौज़िन ये न कह रहा हो कि अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु आमन वालुहु का नाम हर वक्त बुलंद हो रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर वक्त बुलंद हो रहा है। इसलिए हमें फिक्र किस बात की करनी है? हाँ, गम होना चाहिए। और दिल में अगर मोहब्बत होगी तो गम करो कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी। दिल में मोहब्बत होगी तो क्या करना है? मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। आज हमें लोगों को कहना पड़ता है कि भाई पिटीशन करो, ये करो, वो करो, कहना पड़ता है, इससे कि दिल में मोहब्बत नहीं है। दिल में अगर मोहब्बत होती तो किसी को कुछ कहना ना पड़ता। दिल में मोहब्बत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ होते तो किन हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए कहने की जरूरत पेश ना आती। सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन में ईमानी जज्बे थे, मगर ईमानी जज्बे के साथ अकल भी थी, तो जज्बा और अकल दोनों को साथ लेकर चलते थे, वो किसी जगह गलती करते हुए नजर नहीं आते। मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए, आप ही हैं मकसूद हमारे, दिल के उजाले आंख के तारे आप ही हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी साहिब रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप ही हैं मकसूद हमारे, दिल के उजाले आंख के तारे, आप पे मेरी जान है कुर्बान, आप हैं मुझको जान से प्यारे। नबी की इज्जत और हुरमत पे मरना ऐन ईमा है, सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमा है। डराता है हमें दारो रसन से क्यों अरे नादा, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमा है। जान जाती है तो जाए, खैर हो इस्लाम की, दुनिया में इज्जत रहे नबी के नाम की। अरे जान का तो जिक्र किया है अजीजा ने मोहतरम, दोनों जहां हुजूर पे कुर्बान कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो हमें क्या करना है, हमारे जज्बात अंदर से क्या होने चाहिए, खुद ब खुद होगा वो। मोहब्बत हो दिए तो गम होगा, गम होना चाहिए, गम होना चाहिए, मगर फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा, क्या होगा, नहीं, ये नहीं, नहीं। हमें अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल तौर पर वाबस्ता करना चाहिए। बस ये है मेरा और आपका काम, मेरा और आपका काम सिर्फ इतना है कि हम दीन को सीखें, दीन को समझें और सही दीन के साथ अपने आप को कामिल दर्जे में वाबस्ता करें। अकाइद हमारे वैसे हों जैसे उन्होंने सिखाए हैं, عبادت ہماری ویسی ہوں جیسی وہ سکھا کر گئے ہیں، معاملات معاشرت حسن اخلاق ہمارے ویسے ہوں جیسے وہ سکھا کر گئے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو ہم فتبعونی کے مصداق ہو گئے. فتبعونی، میری چال چلو، میرے نشانات قدم پر چلو، میرے جیسے ہو جاؤ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، تمہاری معاشرت میری معاشرت جیسی ہو، تمہارے معاملات میرے معاملات جیسے ہو، تمہارے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہو، تمہاری عبادت میری عبادت جیسی ہو، تمہارے عقائد میرے عقائد جیسے ہوں، تمہاری خلوت میری خلوت جیسی، تمہاری جلوت میری جلوت جیسی، تمہاری فیملی لائف میری فیملی لائف جیسی، تمہارا شب و روز میرے جیسا، ان جیسے ہم ہو جائیں، ان جیسے. فتبعونی، اگر تم میرے جیسے ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. بس اتنا کرو کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ، میرے جیسے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. فتبعونی، میرے جیسے ہو جاؤ یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اور جب تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں تو جبریل کو پکارتے ہیں کہ اے جبریل، انی احب فلانا فاحببہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر کہتے ہیں کہ اعلان کر آسمانوں میں، تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اے آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد فیوضع له القبول فی الارض، زمین میں اسے اللہ تعالی شانہ مقبولیت عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کا محبوب، وہ اللہ کی مخلوق کا محبوب ہو جاتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی مخلوق اس سے محبت کرے گی. نہ چاہنے کے باوجود مخلوق محبت کرے گی. غالباً حضرت زید ابن اسلم رحمہ اللہ تعالی، جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، یہ آزاد کیے ہوئے غلام کے بیٹے، تو ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے زین العابدین، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام حسین رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے، سید قریش خاندان سے ان کا تعلق. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ قریش کے اتنے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر ایک غلام کے بیٹے کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں؟ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ انسان کو ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس سے اسے فائدہ پہنچے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے. ایک انسان کو ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جس سے اس کو فائدہ پہنچے. تو ان کا ایک عجیب و غریب ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی پیدا کر، اپنی زندگی میں دین لیا، پورا دین، اللہ کا پورا دین اپنی زندگی میں لا، کیا ہوگا؟ یحبک الناس وان کرہوا، لوگ نہ چاہنے کے باوجود بھی تجھ سے محبت کریں گے. نہ چاہنے کے باوجود اللہ محبت کروائے گا، دشمنوں سے بھی اللہ محبت کروائے گا. اس لیے میرے بھائیو، جو علاج ہے، جو حل ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شیطان نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور جو حل ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اس لیے کہ ایک مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر نشانات قدم کو تلاش کرتے کرتے چلتا رہتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کرتا ہے. اگر ایک فرد کی حیثیت سے وہ ایسا کرے گا تو اللہ فرد کی حیثیت سے اسے عزت دے گا، اور اگر جماعت کی اور امت کی حیثیت سے پوری امت یہ کام کرے گی، اللہ جل جلالہ عام منوالو پوری امت کی حیثیت سے عزت دے گا. اس لیے میرے بھائیو، مایوسی اور خوف تو قریب بھی نہیں آنا چاہیے، اور اسلام کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں.
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے, مٹنے کے لیے نہیں. قرآن باقی رہنے کے لیے آیا ہے, مٹنے کے لیے نہیں. شریعت باقی رہنے کے لیے آئی ہے, مٹنے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام باقی رہنے کے لیے آیا ہے, مٹنے کے لیے نہیں. ڈنکا بجتا رہے گا, آمینہ کے یتیم لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجتا رہے گا. اس کی فکر اس بات کی کرو میرے بھائیو کہ ہمارا ان کے ساتھ کتنا تعلق ہے, ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے, ہمارا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے, ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کتنا تعلق ہے. میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ وہ حضرات جو دین سے دور ہیں, دین سے دور ہیں, ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ انہیں دین سیکھنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور دین پر آنا چاہیے. مگر وہ حضرات جو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں, جن کو دیندار کہا جاتا ہے, علماء کا طبقہ, حفاظ کا طبقہ, طلبہ کا طبقہ جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں, ہمارے دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے حضرات جو چار مہینے چلے لگاتے ہیں, خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے حضرات جن کی آمد و رفت رہتی ہے اپنے مشائخ کے پاس, جو خانقاہوں میں جاتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, رمضان اپنے شیخ کے پاس گزارتے ہیں, میں ان سے بھی بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ صرف اس لیے کہ میں 40 دن ہر سال لگاتا ہوں, 4 مہینے ہر سال جاتا ہوں اور ہفتے کی ترتیب پر چلتا ہوں تو میں بہت بہت نیک, میں میرے جیسا کوئی دیندار نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ میں ہر رمضان اپنے شیخ کی صحبت میں گزارتا ہوں اور ہر مہینے اپنے شیخ کے پاس یا ہر ہفتے اپنے شیخ کی مجلس میں جاتا ہوں تو یہ خوش فہمی میں ہوں کہ میں بہت دیندار. کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں تو میں بہت دیندار. نہیں میرے بھائیو, ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور جائزہ اس نقطۂ نظر سے لینا چاہیے کہ میری زندگی میں کہیں اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز تو نہیں. یہ مت دیکھو کہ چلے کتنے لگے, یہ مت دیکھو کہ اللہ کے راستے میں وقت کتنا لگا, یہ مت دیکھو کہ دارالعلوم میں کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, یہ مت دیکھو کہ مشائخ کے پاس آنا جانا کتنا ہے اور مشائخ کی نظر میں آپ کتنی محبوبیت حاصل کر چکے ہیں. یہ دیکھو کہ میری زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز ہے یا نہیں. اگر میری زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز ہے تو پوری دنیا کی نظر میں دیندار ہو سکتا ہوں مگر اللہ کی نظر میں دیندار نہیں ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا اعلان ہے کہ کامیابی اسے ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے گا. اس لیے میرے بھائیو اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. ہمارا مدارس سے تعلق ہے پڑھنے پڑھانے کا, مگر ہمارے گھروں میں بے پردگی ہے. ہمارا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے مگر ہمارے گھروں میں بے پردگی ہے. ہمارا خانقاہوں سے تعلق ہے مگر ہمارے گھروں میں بے پردگی ہے. ہمارا ان تینوں طبقوں سے تعلق ہے مگر اس کے باوجود ہمارے گھروں سے ٹی وی نہیں نکلتا, ہمارے گھروں میں فلم چلتا ہے, ہمارے گھروں میں میوزک چلتی ہے. ہمارا ان تینوں شعبوں سے تعلق ہے, اس کے باوجود سچ جھوٹ میں ہم تمیز نہیں کر سکتے, حلال کمائی اور حرام کمائی میں ہم فرق نہیں کر سکتے. جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہر شخص کو. ہر شخص اپنا جج بنے اور اپنی جیوری اپنے بارے میں فیصلہ کرے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. میرے بھائیوں میں کہتا ہوں آپ سے کہ ایک دن بیٹھ کر ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لو تو پتا چلے گا کہ پوری بستی میں مجھ سے بدتر کوئی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتباع, اتباع سنت, اتباع نبوی. اور یہ اتباع سنت اور اتباع نبوی کیا؟ یہی قرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، ایک قرآن تو مصحف میں ہے جسے تم پڑھتے ہو الحمد سے لے کر والناس تک، اس کی اگر جیتی جاگتی تم تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شوہر کو دیکھو، میرے محمد کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد سے لے کر والناس تک زندہ قرآن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے کہ لقد، یہ آیت ہمیں سنا کر گئے اللہ کا حکم کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ. یہ قرآن جو ہے، قرآن اسی سے ہمیں اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. قرآن سے وابستگی. یہ قرآن جو ہے یہ بنیاد ہے پورے دین کی، علم کی بنیاد، اور احادیث شریفہ اس کی سب سے پہلی تفسیر. اور آگے پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی مزید تشریح کی، تابعین نے اس کی مزید تشریح کی، اور آگے پھر ائمہ فقہا نے انہی تعلیمات سے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کے قوانین مقرر کیے. اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور کرے. بہت آسان نے ہمارے لیے پیدا کر دی کہ وہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے راستے راہیں، اور آج بھی جب کبھی ہمیں کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم مفتیان کرام، علماء کرام کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو بڑی محنت کر کے، پتہ نہیں کبھی کسی فتوے کو تلاش کرنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی ہفتہ بھی لگ جاتا ہے. بعض لوگوں کو شکوا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پر فتوا بھیجا ہے، سوال لکھا ہے، مگر جواب نہیں آ رہا، 1 مہینہ ہو گیا. بھائی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نہیں، تمہارے ہی فتوے میں لگے ہوئے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ نیا مسئلہ ہے، ایک نئی صورت ان کے سامنے پیش آئی ہے. یہ حضرات جو ہیں ہمارے لیے لائحہ عمل مقرر کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے. اس موقع پر یہ میرے بھائی قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن سے وابستگی کا مطلب یہی ہے کہ احادیث شریفہ سے وابستگی، احادیث شریفہ سے وابستگی کا مطلب یہی ہے کہ پوری شریعت سے وابستگی. ہمارے اسلاف جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے تھے، یعنی قرآن سے وابستہ تھے. قرآن سے تلاوت ان کی دیکھ لیجئے، تلاوت. حضرت مفتی صاحب مدظ اللہم العالی نے ہمیں متوجہ کیا، ایک متن انہوں نے دیا ہمیں، متن کہ قرآن کی تلاوت کرو، علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھو، اور جو سمجھا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو، جو سمجھا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو. یہ متن تھا. یہ 3 بڑے بڑے حقوق ہیں قرآن کے. قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. ہمارے اسلاف کو دیکھیں، قرآن. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا ہے اور بیٹی جو ہے وہ قریب آئی، دیکھا کہ ابا کا آخری وقت ہے تو رونے لگی. تو ابا نے فرمایا کہ بیٹی روتی کیوں ہے؟ ابا کی فکر مت کر، اس لیے کہ تیرے ابا نے صرف اس گھر میں جہاں وہ مر رہے ہیں 4000 قرآن ختم کیے ہیں، 4000 قرآن ختم کیے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جس گھر میں انتقال ہوا، اس گھر میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ 7000 قرآن ختم کیے تھے. امیر المومنین فی الحدیث امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی پوری زندگی میں 24000 قرآن ختم کیے تھے. امام صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حج کے لیے نکلے سفر کرنے کے لیے، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے سے فارغ ہوتے تھے، اور جب اونٹنی پر بیٹھ جاتے تھے اور سفر کرتے تھے رات کی ٹھنڈک میں، تو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے تقریباً پورے سفر میں روزانہ 2 قرآن ختم کیے. جو لوگ پڑھتے ہی اتنا تھے وہ سمجھتے کتنا ہوں گے، اور جو سمجھتے ہی اتنا تھے وہ عمل کتنا کرتے ہوں گے، اور جو عمل اتنا کرتے تھے وہ امت کی کتنی فکر کرتے ہوں گے. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک جگہ جانا ہوا پاکستان میں، وہاں میرا جمعہ تھا، تو میزبان کے گھر کے قریب کی جو مسجد تھی وہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی. ارادہ کوئی نہیں تھا مسجد میں بیٹھنے کا، مگر دل لگ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تلاوت شروع کر دی سورہ فاتحہ سے، مسجد خالی ہو گئی مگر حضرت بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، گھڑی پر نظر رہی، اب دوسری مسجد میں جا کر کے جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ سے پہلے بیان تھا، اس کے بعد جمعہ پڑھانا تھا. تو اندازہ تھا حضرت کو کہ یہاں سے وہاں پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی. جب وقت ہوا تو اٹھے اور اٹھ کر دوسری مسجد میں چلے گئے. حضرت فرماتے ہیں ایک ہی نشست میں نے 26 پاروں کی تلاوت کر لی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا نہ ہوتا تو باقی چار پارے بھی اس مسجد میں ختم ہو چکے ہوں گے. یہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا قصہ میں نے اس لیے سنایا کہ کسی کو ایسا خیال نہ آئے کہ صالح ابن کیسان تو خیر القرون کے دور کے تھے اور امام شعبہ بھی خیر القرون کے دور کے تھے. 26 پارے ایک مجلس کے اندر. قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاری گزرے ہیں. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے انہیں جنت البقیع میں مدفون ہونے کی سعادت عطا فرمائی. بہت بڑے شخص ہیں. اور میں نے ایک ثقہ بزرگ سے سنا کہ شیخ حذیفی حفظہ اللہ تعالی نے بھی قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے قرات میں. اصل میں ہم لوگ جو ہیں میرے بھائیو ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں سے واقف ہی نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں مقام کیا عطا فرمایا تھا. ان کی توازو ان کی سادگی اتنی تھی اور اتنی ہے کہ ان کی توازو اور سادگی کو دیکھ کر کے ہم ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنی سادگی اور اتنی توازو ان لوگوں میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے آج کے اکابر بھی بہت سادگی بہت توازو ان میں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ظاہری علوم اور باطنی علوم میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند کو جو درک نصیب فرمایا ہے وہ شاید بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہوگا, بالخصوص ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند میں محدث ہیں اور بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, اور شیخ رشید رضا مصر کے اس وقت کے بہت بڑے علامہ, ان کا دورہ ہوا ہندوستان کا اور یہاں گئے وہاں گئے یہاں گئے وہاں گئے, بالآخر وہ پہنچے دارالعلوم دیوبند. اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ غالباً اس وقت صدر مدرس تھے محتمیم تھے, اور جب ملاقات ہوئی محتمیم صاحب سے تو انہوں نے بڑی مایوسی کا ذکر کیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ علم کا گہوارہ ہے, مگر میں نے تو بہت علماء کی یہاں ملاقات کی مجھے تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی. حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے بات سن لی اور پیغام بھیجا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ مصر سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں اور میں تھوڑی دیر کے بعد انہیں دارالحدیث میں لے کے آ رہا ہوں, تو جیسے ہی آپ مجھے ان کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھیں تو اردو کی تقریر کو چھوڑ کر آپ عربی میں تقریر شروع فرما دیں. شیخ رشید رضا کے ساتھ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب محتمیم صاحب پہنچے ہیں, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا اور نظر پڑی کہ مہمان آئے ہیں تو محتمیم صاحب کے حکم کی تعمیل میں اردو میں روزانہ تقریر کرنے والے شخص نے فی البدی عربی میں تقریر شروع کر دی. اور وہ علم کا سمندر میرے بھائیوں, علم کا سمندر. گزشتہ کل میں نے اپنے یہاں کہا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی علم میں حیثیت یہ تھی کہ جب وہ تفسیر پر گفتگو شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سید المفسرین ہے, اور پھر جب حدیث پہ گفتگو کرتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ سید المحدثین ہے, اور جب وہ منطق پہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ منطق کا امام ہے, اور جب وہ فلسفے پر گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ فلسفے کا امام ہے. یعنی ہر علم کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ اس نے اسی پر محنت کی ہے پوری زندگی. اب وہ شیخ رشید رضا بیٹھ گئے درس میں, مگر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تقریر کا اثر اتنا ہوا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے سب طلبہ کی موجودگی میں, اللہ اکبر, بیٹھ جاتے تھے پھر اللہ اکبر, بیٹھ جاتے تھے اللہ اکبر. اور کون, مصر کا کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں, شیخ رشید رضا اس وقت کے بہت بڑے علامہ. اور جب حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے بہت زور سے اعلان کیا کہ واللہ ما رأیت مثلہ, اللہ کی قسم میں نے اس جیسا شخص دیکھا ہی نہیں, زندگی میں نہیں دیکھا. علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ نے تعزیتی جلسے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وفات پر یہ بات کہی تھی کہ اگر میں یہ کہوں, اگر میں قسم کھا کر یہ کہوں کہ میں نے ابن دقیق العید کو دیکھا ہے, اور میں اگر یہ کہوں کہ میں نے حافظ ابن حجر اسقلانی کو دیکھا ہے, اور میں نے فلاں کو دیکھا ہے فلاں کو دیکھا ہے فلاں کو دیکھا ہے جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے, تو کہا مجھے میں حانث نہیں ہوں گا, مجھے قسم کھانے پر گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ میری آنکھوں نے انور شاہ کشمیری کو دیکھا ہے. اور انور شاہ کشمیری کو دیکھ لینا ان سب کو دیکھ لینے کے برابر ہے. میں بہت ادب کے ساتھ میرے نوجوان علماء کی خدمت میں بھی یہ گزارش پیش کروں گا کہ آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ان اکابر سے وابستہ کیجیے, ان کے حالات کو پڑھیے تاکہ ان کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو. اونٹ جو ہے, اونٹ جب شہر میں گھومتا رہتا ہے تو اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اونٹ اپنی حیثیت کو اس وقت پہچانے گا جب وہ پہاڑ کے پاس سے گزرے گا. میں نوجوان علماء سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بالخصوص اپنے شاگردوں سے درس کے دوران, کہ قاسم نانوتوی کے پہاڑ کے پاس سے گزرو, رشید احمد گنگوہی کے پہاڑ کے پاس سے گزرو, حسین احمد مدنی کے پہاڑ کے پاس سے گزرو, مولانا الیاس کے پہاڑ کے پاس سے گزرو, شیخ الحدیث مولانا زکریا کے پہاڑ کے پاس سے گزرو, تاکہ ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہو کہ میری حیثیت کیا ہے. ان پہاڑوں کے پاس سے نہیں گزریں گے اور ہم اپنے اپنے شہروں میں گھومتے رہیں گے تو ہماری مثال اس اونٹ جیسی ہوگی کہ جو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا رہے گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمارے بزرگوں کو میرے بھائی بہت نوازا تھا, بہت نوازا تھا. تو قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاری گزرے ہیں, بہت بڑے قاری یعنی انٹرنیشنل لیول کے, عالمی لیول کے قاری ہیں, ایسے بہت کم قرا گزرے ہوں گے. تو قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں خود قرآن پڑھتے تھے, اب تہجد میں یا تراوی میں, غالباً تہجد میں پڑھتے تھے. اور وہ قرآن پڑھتے تھے تو دس قسم کی قراءتیں حضرت کو ازبر یاد تھی, تو تین تین دن کے بعد ایک قرآن ختم کرتے تھے اور دس کی دس قراءتوں سے قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے. تو ان کے شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ, قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد, ان کے اجل شاگرد. ان کا معمول یہ تھا کہ رات دن پڑھانے کے باوجود بہت مشغول رہتے تھے. جامعہ خیر المدارس میں بھی پڑھاتے تھے, اس کے علاوہ اپنی مسجد میں بھی پڑھاتے تھے, رات دن بس لگے رہتے تھے سننے سنانے میں, سننے سنانے میں. اس کے باوجود یومی یا 20 پارے کی تلاوت فرماتے تھے, 20 پارے کی تلاوت. قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے قاری طاہر رحیمی رحمہ اللہ تعالی, مدینہ منورہ میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی. اور میرے حضرت شیخ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ مجاز بھی تھے, اور میرے حضرت ہی مجھے ان کے پاس لے کر گئے تھے ایک دن. مجھے عصر کی نماز کے بعد جب میں نے حضرت سے ملاقات کی, رمضان مبارک کا مہینہ تھا, کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک بزرگ سے ملاقات کراتا ہوں. اور صفحے اول میں وہ ان کا بیٹھنے کا معمول تھا, ملاقات ان سے کی. تو میں کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا جب وہاں ہوتا تھا. تو ان کا معمول یہ تھا کہ صفحے اول ہی میں نماز پڑھتے تھے, اور مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو فارغ ہونے کے بعد دو رکعت سنت پڑھ لیتے تھے, اور دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد پھر نفل شروع کرتے تھے. تو ان کی پہلی رکعت اس وقت تک چلتی تھی جب تک کہ مؤذن عشاء کی اذان نہ کہتا تھا. روزانہ کا ان کا یہ معمول, تہجد میں پتہ نہیں کتنا پڑھتے تھے, روزانہ کا یہ معمول کہ پہلی رکعت ہی میں کھڑے رہتے تھے, جب اذان سنتے تھے مؤذن کی تب جا کر رکو, رکو کر کے پھر دوسری رکعت مختصر, اس وقت تک میں اذان ختم ہو جاتی تھی تو پھر اٹھ کر کے چار رکعت سنت پڑھتے تھے. تلاوت کا میرے بھائیو اتنا زیادہ اہتمام تھا. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی ایک دن بیت اللہ کا دروازہ کھلا, اندر تشریف لے گئے, اور ارادہ تو یہی ہوگا کہ سنت طریقے کے مطابق دو رکعت مختصر پڑھ لی جائے, مگر اللہ اکبر کہہ کر کے جب انہوں نے شروع کیا تو دل ایسا لگا قرآن میں, دل ایسا لگا قرآن میں کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا, ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا. اور میرے بھائیو پورا قرآن, کتنی لذت ان کو محسوس ہوتی ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمیں معصیتوں میں لذت آتی ہے, ہمیں لایانی میں لذت آتی ہے کہ ایک فلم دیکھا پیٹ نہیں بھرا دوسرا فلم, دوسرا دیکھا پیٹ نہیں بھرا تیسرا, ہے لایانی. کامنٹری سنتے ہیں, کامنٹری سنتے ہیں, فٹ بال دیکھتے ہیں, لایانی. اسی طرح ان کو لذت آتی تھی. اور لذت کیا ان کو آتی تھی, ہے ایک ایک آیت پر الگ الگ لذت. ایک آیت میں ان کو اتنی لذت آتی تھی کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں ہمارے اسلاف کے کہ عشاء سے لے کر فجر تک ایک ہی آیت میں انہوں نے پوری رات گزار دی. کتنی لذت آتی ہوگی. ایک بزرگ گزرے ہیں امام احمد ابن ابو الحواری رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب میں مسجد سے نکلا تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے استاد محترم جو ہے وہ تہجد میں مشغول ہو گئے ہیں اور ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میں ذرا رک گیا سننے کے لیے، تو کہا کہ ایک ہی آیت کی تکرار کر رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو مجھے اپنے باغ میں کچھ کام تھا، ان کا باغ واغ ہوگا، تو کہا کہ میں چلا گیا باغ میں، اور باغ میں گیا، وہ کام نمٹایا، پورے باغ کا چکر لگایا، دو ڈھائی تین گھنٹے گزر گئے ہوں گے. کہا کہ واپس آیا تو گزر وہیں سے تھا، تو میں نے سنا کہ ابھی تک وہ اسی کی تکرار میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہا گھر چلا گیا، گھر جا کر کے سو گیا، سو کر کے تہجد کے لیے اٹھا، تہجد کے لیے اٹھا اور میں نے اپنی تہجد ادا کی اور جلدی مسجد میں جانے لگا، ابھی سحری کا وقت چل رہا تھا. تو کہا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تھی، تو ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو میں نے سنا کہ ابھی اسی آیت کی تکرار ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی حفظہ اللہ تعالی سے ان کے ایک بیان میں سنا کہ میرے والد مرحوم کبھی کبھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے لیے تو روزانہ اٹھتے تھے، مگر کبھی کبھی تلاوت میں سورہ فاتحہ پر اس آیت پر آ کر رک جاتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور کہتے ہیں کہ ایسا گریا ان پر طاری ہوتا تھا کہ وہ بلک بلک کر چھوٹے بچے کی طرح روتے تھے اور پوری پوری تہجد اس اہدنا الصراط المستقیم ہی میں گزار دیتے تھے. واقعات تو میرے بھائیوں تلاوت کلام پاک کے بہت ذہن میں آ رہے ہیں. ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 30 سال تک روزانہ بلا ناغا ایک پورا قرآن ختم کیا تلاوت، اور پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دل کو دکھ ہوتا ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کہ مسجدوں کے اندر درس قرآن کا سلسلہ ہے، درس حدیث کا سلسلہ ہے، مگر جیسے ہی نماز سے فراغت ہوتی ہے بے دین دیندار ہر طبقے کے لوگ بس اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور امام صاحب بیٹھے ہیں 5 آدمیوں کے ساتھ، 10 آدمیوں کے ساتھ، 15 آدمیوں کے ساتھ. ابھی ہمارے عزیز نے وہ قرآن کی فریاد کے چند اشعار سنائے تو دل پر چوٹ لگی، دل پر چوٹ لگی. اور ایسے موقع پر استغفار اور توبہ کے علاوہ میرے بھائیو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ استغفار اور توبہ کے علاوہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ہم جو پٹ رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت اور لوگوں کے دلوں سے ہماری عظمت نکل گئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن مجید سے وابستگی کو چھوڑ دیا ہے. درس قرآن میں بیٹھو میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے حضرات سے بھی میں عرض کروں گا، کلہ کے لیے خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے حضرات سے بھی میں عرض کروں گا کہ اپنی حیثیت کو پہچانے. آپ کا تعلق جس شیخ سے ہو اس سے اپنی اصلاح کراؤ، اس سے ذکر سیکھو، اس سے اپنے دل کو ذاکر بناؤ، دعوت و تبلیغ کی ترتیب کو بھی برابر مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. مگر علم ہمارا نہیں بڑھے گا تو یہ سلوک اور یہ تبلیغ سے ہماری ترقی کیسے ہوگی؟ صرف وقت لگانے سے یا صرف مشائخ کے پاس آنے جانے سے ترقی کیسے ہوگی؟ وقت لگانے سے جذبہ بنتا ہے دین پر عمل کرنے کا، مشائخ کے پاس جانے سے جذبہ بنتا ہے دین پر عمل کرنے کا، مگر دین کا علم ہی نہیں بڑھ رہا ہے تو وہ جذبہ کہاں صرف ہوگا؟ جذبہ تو اس وقت ہم صرف کریں گے جب علم میں اضافہ ہوگا. اس لیے یہ تینوں کام ہمیں کرنے ہیں، تینوں کام، دعوت و تبلیغ میں بھی جانا ہے تاکہ ہمارا جذبہ بڑھے، مشائخ کے پاس بھی جانا ہے تاکہ دین کے وہ پہلو جن پر عمل کرنے سے نفس یا شیطان ہمیں روکتے ہیں وہ مشائخ کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے ہم ان چیزوں پر قابو پا لیں، اور ہمیں علماء کرام کی مجلسوں میں بھی بیٹھنا ہے تاکہ دین کی صحیح سمجھ بڑھے اور ہمارا علم میں اضافہ ہو، اس سے ہمارے دعوت کے کام میں اور زیادہ تاثیر پیدا ہوگی. یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ وہ تینوں کام ایک دوسرے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو اور زیادہ قوی کرتے ہیں، اور زیادہ بہتر کرتے ہیں. یہ تینوں کام ایک ہی ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں پڑھا ہے تو علم ہو گیا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا ہے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا ہے تو تصوف بھی آ گیا، اور پھر تبلیغ کے تو وہ بانی ہے. تینوں کام ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں. ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ سب کے سب ان تینوں کاموں کے حامی رہے ہیں، تینوں کاموں کی فیور میں رہے ہیں، تینوں کاموں کی تائید کرتے رہے ہیں، تینوں کاموں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ان تینوں کاموں سے ہمیں اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے مطابق استفادہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے ان کا تفسیر میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، انہوں نے اوروں سے بھی تفسیر پڑھی ہوگی، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بھی وہ شاگرد ہیں اور دوسرے صحابہ کے بھی وہ شاگرد ہیں، انہوں نے دوسروں سے بھی تفسیر پڑھی ہوگی، مگر صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے کتنی مرتبہ تفسیر پڑھی پورے قرآن کی؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، چھ مرتبہ؟ نہیں، پورے قرآن کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صرف انہوں نے 30 مرتبہ پڑھی. امام مجاہد نے 30 مرتبہ اپنے استاد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جیسا شخص، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف کے تراجم پر قلم اٹھاتے، اس لیے کہ اگر وہ بخاری شریف کے تراجم پر قلم اٹھاتے تو ان امت کو نایاب علمی تحفہ حاصل ہوتا. اتنا بڑا عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی عالم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو، علم کے مرتبے کو جھانکنے اور دیکھنے کے لیے جائے تو اسے اتنا اونچے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے سر سے ٹوپی گر جائے گی. علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عالم ان کی اتنی اونچی تعریف کرے. وہ خود کیا فرماتے ہیں کہ ربما طالت علی الآیت الواحدۃ مئۃ تفسیرۃ، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے مجھے 100 تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا، اور جب مجھے ایسا ہوتا تھا کہ ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی اور اس کو جس طرح سمجھنا چاہیے میں سمجھ نہیں پایا ہوں، تو ثم اسأل اللہ الفہم، پھر میں اللہ کی طرح متوجہ ہو کر فہم کو مانگتا تھا اور یہ کہتا تھا یا معلم آدم علمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، اے آدم کو سکھانے والے مجھے سکھا دے، ابراہیم کو سکھانے والے مجھے سکھا دے. کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو پھر میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، اپنے مدرسے سے نکلتا تھا اور ایسی مسجد کو تلاش کرتا تھا جو ویران پڑی ہوئی ہو، اور اس مسجد میں داخل ہوتا تھا اور اس مسجد میں اپنے رخساروں کو میں زمین پر رکھتا تھا اور پورے جسم سے لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور پورے جسم کو جب غبار آلود کرتا تھا اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اب اللہ کو میری مسکنت پر رحم آ جائے گا، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا تھا کہ یا معلم آدم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اے آدم کو سکھانے والے مجھے سکھا دے اور یہ سلیمان کو سمجھ دینے والے مجھے سمجھ عطا فرما تاکہ تیرے اس کلام کو میں سمجھ سکوں. اس لیے میرے بھائیو، دوسرا کام یہ کرنا ہے ہمیں کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فارغ کرنا ہے. سمجھو قرآن کریم کو. بس اگر آپ کے شہر میں یا آپ کی مسجد میں دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، سات مرتبہ درس قرآن ہو رہا ہے، مت بیٹھو روزانہ. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل، آپ کے دوسرے مشاغل آپ کو اجازت نہیں دیتے، مگر کم سے کم ہفتے میں ایک سلوٹ پکڑ لو جس مسجد میں آپ کا دل لگے اور جس عالم کے ساتھ آپ کا دل لگے، مگر فکر کرو اس کی، اور پھر یہ علم بڑھے گا، علم بڑھے گا. جذبہ تو دعوت سے بڑھ رہا ہے، خانقاہوں میں جانے سے بڑھ رہا ہے، اب یہ جذبہ بڑھتا ہے علم سے اور زیادہ سمجھ آئے گی، اور پھر جہاں ایسا لگے کہ مجھے پتا تو چل گیا ہے کہ حسد حرام ہے مگر حسد دل سے نکل نہیں رہا ہے، کبر حرام ہے مگر کبر دل سے نکل نہیں رہا ہے، تو اب مشائخ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ حسد کا علاج کیسے کریں، کبر کا علاج کیسے کریں. یہ اس ترتیب پر میرے بھائیوں چلو گے تو امید یہی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ولایت کا مقام حاصل ہوگا اور یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سننے کی سعادت اللہ تعالی نصیب کرے گا. اور جو سیکھو اس پر پھر عمل کرو. تو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. امام زہیر العابدین رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اپنی باندی سے کہا، تفسیر روح المعانی میں یہ قصہ لکھا ہے، باندی سے کہا کہ وضو کرنا ہے پانی لے آؤ. وہ مٹکے میں پانی لے کر آئی، ہاتھ سے گرا، ہاتھ سے گرا تو مٹکا ٹوٹا، اور جب زمین پر مٹکا گرا اور ٹوٹا تو چھینٹے اڑے. حضرت مسجد میں جانے کی تیاری کر چکے تھے تو جبا کرتا جو کچھ بھی پہنا ہوا تھا اس پہ چھینٹے گرے اور گندا ہو گیا. تو فطری تقاضا تھا کہ چہرے کے اوپر غصے کے آثار ظاہر ہوئے. تو جب وہ باندھی نے دیکھا کہ حضرت غصے ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اعدت للمتقین، جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور تقوی والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. جنت متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قدم تو غیظی، قدم تو غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا. اب وہ باندھی تھی، مگر دیکھو قرآن سے کتنا تعلق ہے کہ اسے برجستہ ذہن میں بات آ گئی کہ حضرت کے سامنے اس وقت یہ آیت پڑھنی چاہیے. اور یہ بھی اسے یقین تھا کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، پہچانتی تھی مزاج. تو کہا کہ والکاظمین الغیظ، جنت تو ان کے لیے جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قدم تو غیظی، میں اپنے غصے کو اللہ کے لیے پی گیا. تو کہا اللہ آگے فرماتے ہیں کہ والعافین عن الناس، اب غصے کو پی جائیں مگر مجھ سے ناراض رہیں تو کیا فائدہ. والعافین عن الناس، کہ جنت ان کے لیے ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. کہا کہ والعفوت عنکی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو باندھی نے کہا کہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو کہا انت حر لوجہ اللہ، جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حر ابن قیس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے چچا آئے مدینہ منورہ اور مجھے کہا کہ تیرا بہت تعلق ہے امیر المومنین کے ساتھ، مجھے بھی تم لے جاؤ. کہا کہ میں لے گیا، سوچا کہ چچا جان ملاقات کرنا چاہتے ہوں گے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ وہاں جا کر کے جھگڑا کرنے والے ہیں. کہا کہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برس پڑے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے. کہا میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں. اب سوچو میرے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے پڑھنے والے بھی یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پڑھنے والے بھی یہاں کچھ بیٹھے ہوئے. میں اپنی ہی مثال دوں کہ میں اگر کسی پر غصے ہو جاؤں تو میرے ان شاگردوں میں سے کسی کو ہمت ہوگی کہ اس وقت مجھے یہ کہے کہ حضرت اللہ تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں؟ اور اگر کسی نے ہمت کر کے یہ بات کہہ دی تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ یعنی قرآن سے ان کی وابستگی کتنی تھی میرے بھائیوں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سارے جذبات پر کنٹرول تھا ان کا، عقل سے سوچتے تھے کہ اس وقت میرے اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، اس وقت میرے اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک خادم کی شکایت آئی. حضرت نے بلایا، مفتی صاحب بھی، میں بھی، ہم لوگ مدرسے میں ذمہ دار ہیں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ فارمل تعلق نہیں ہوتا، انفارمل تعلق ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ بچے ہیں ہمیں معاف کر ہی دیں گے. تو بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے نہیں ہیں کہ تمہارے بارے میں ایسی شکایت آئی ہے، صحیح ہے، بس ڈانٹنا شروع کر دیتے کہ نالائق تو نے پھر ایسا کیا. تو حضرت کے خادم تھے وہ، تو حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ بھائی تمہیں اور پہلے بھی کچھ شکایتیں آئی تھی. کہا پہلے بھی تمہیں بہت دفعہ میں نے کہا، بار بار تمہاری شکایت آئی تھی، پھر تم نے غلطی کی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت شریعت مطہرہ کے قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ایک طرف کی بات سن کر آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، کم سے کم مجھے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہارے بارے میں ایسی شکایت آئی ہے تو تمہارا کیا دفاع ہے، تمہارا کیا کہنا ہے، کیا وضاحت ہے اس کے بارے میں، بس یہ کہنا تھا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں کا تصور کیا ہے، بہت سخت تھے، کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا ان کے سامنے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. خادم اس نے یہ کہا کہ حضرت شریعت مطہرہ کے قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، میری شکایت آئی تو آپ کو مجھے صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا. کہ حضرت نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کہا کہ خود العفو, اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معافی کو لیجئے, یعنی معاف کیجئے لوگوں کو. وامر بالعرف, اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھلائیے. وعارض عن الجاہلین, اور جو جہالت کا کام کرنے والے ہیں ان کو اگنور کیجئے, اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کیجئے. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اور کہا کہ یہ میرے چچا ہیں, یہ بھی جاہل لوگوں میں سے ہیں. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے کہ وَكَانَ عُمَرُ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. کہا کہ حضرت عمر کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی حکم آ جاتا تھا بس وہی ٹھہر جاتے تھے کہ بس اللہ کا حکم ہے, ختم ہو گئی بات. تو بھائی قرآن کو پڑھنا ہے, اور پڑھنا ہے صحت کے ساتھ پڑھنا ہے. حفاظ کو روزانہ 3 پارے, ان میں سے اکثر نماز میں. روزانہ 3 پارے ان میں سے اکثر نماز میں. 3 پارے نہیں پڑھ سکتے تو 1.5 کو 2 بار پڑھو, 1.5 نہیں پڑھ سکتے تو 1 کو 3 مرتبہ پڑھو, اور 1 نہیں پڑھ سکتے تو 6.5 مرتبہ پڑھو. اسی طرح یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اکثر نماز میں. اور حضرت مفتی صاحب مدظ اللہم العالی نے ایک بہت اہم بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ بچے حافظ ہوتے ہیں اور اس کے 1 سال 2 سال کے بعد دیکھو تو اس کا حافظ ہونا نہ ہونا برابر ہے. حافظ کے لیے جتنی بھی فضیلت ہے, میں ماں باپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, سارے ماں باپ جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, کہ یہ جو آپ کے سروں کے اوپر تاج پہنایا جائے گا اور جس کی امید میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس وقت ہے جبکہ آپ کا بچہ مرتے دم تک حافظ رہے. حافظ بننے والے کے لیے نہیں ہے, حافظ بن کر موت تک حافظ رہنے والے کے لیے ہے. تو اگر آپ تاج پہننا چاہتے ہیں تو آپ کے بچے کو حافظ بنانے کے بعد حافظ رکھو. اور حافظ رکھنے کا آسان طریقہ جو مفتی صاحب نے بتایا کہ حوالے کر دو اسے. 3 سال 4 سال کی محنت ورنہ اس کی ضائع جائے گی. کسی فل ٹائم مدرسے میں حوالے کر دو, اس نے قرآن کے الفاظ یاد کر لیے ہیں, انشاءاللہ قرآن کے معانی کو بھی خود محفوظ کر لے گا. قرآن کے معانی پر جب محفوظ کر لے گا خود عمل بھی کرے گا, اور انشاءاللہ امت کو عمل کروائے گا. تو 3 پارے حفاظ کو اور غیر حفاظ کو 1 پارا. 1 نہیں پڑھ سکتے تو 1.5 پڑھو, 1.5 نہیں پڑھ سکتے تو 1/2, 1/2 نہیں تو 1/2. مگر آج سے ارادہ کر لو کہ الحمد سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے ساتھ. اور اگر اس وقت تجوید یاد نہیں ہے تو جس طرح ٹوٹا پھوٹا پڑھ سکے پڑھو, اور پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگو اور سائٹ پر کسی حافظ یا قاری کے ساتھ مل کر کے قرآن کو صحیح کرو. یہ ہمارے قاری صدیق صاحب حفظہم اللہ تعالی, قاری صدیق سنسرودی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں ترکی سر سے, اور بہت مشہور قاری ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, محترم ہیں ہماری نظروں میں. اللہ تعالی شانہ نے تجوید پر بہت درک انہیں عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ. تو قاری صاحب جو ہیں ان کے یہاں بھی شاگرد ہیں حضرت مفتی صاحب کی مدرسے میں, قاری زبیر صاحب, وہ بھی بہت اچھے قاری ہیں اور بہت اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو یہ قاری صدیق صاحب کے استاد تھے قاری انیس صاحب, اور قاری انیس صاحب کے استاد تھے قاری محمد سابق, اور قاری محمد سابق کے استاد تھے قاری عبد المالک. تو قاری عبد المالک صاحب نے جب ارادہ کیا کہ میں اب لکھنؤ سے سفر کر کے جا رہا ہوں پاکستان تقسیم کے وقت, تو لوگوں نے بہت روکنا چاہا کہ آپ کا جیسا قاری یہاں سے چلا جائے گا. تو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, لیکن میرے جانے کے بعد اگر تم میں سے کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم قاری عبد المالک کی قرات سننا چاہتے ہیں تو میرے شاگرد محمد سابق کی سن لینا, اس لیے کہ اس کی تلاوت اور میری تلاوت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ قاری محمد سابق کے شاگرد ہیں قاری انیس صاحب, جنہیں حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی صاحب دامت برکاتہم ترکیسر فلاح دارین میں لائے, اور ماشاءاللہ ان کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد کا فیض جو ہے پوری دنیا میں پھیلا. تو یہ قاری انیس صاحب کے استاد قاری محمد سابق, انہوں نے علم قرات کا فن حاصل کیا قاری عبد المالک صاحب سے. تو صرف حفظ میں کتنی دیر لگی یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں. حفظ روایت حفص میں، وہ تو سبا عشرا کے قاری تھے، مگر صرف روایت حفص میں قاری محمد سابق نے کتنے سال گزارے قاری عبد المالک کے پاس؟ 15 سال. 15 سال تک وہ صرف قراءت روایت حفص پڑھتے رہے. تو اگر ایک قاری 15 سال تک روایت حفص پڑھ سکتا ہے تو ہم ہفتے میں ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے کسی قاری کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کسی عالم کے پاس، اور قرآن کو درست نہیں کر سکتے. تو قرآن پڑھنا ہے، تجوید کی فکر کرنی ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اس کے معانی سیکھنا ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی رہنمائی میں اچھی اچھی تفسیریں پڑھ کر اور جس طرح وہ کہیں اور آگے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ہم سمجھے ہیں اور جس چیز پہ ہم عمل کر رہے ہیں اسے دور دور تک پہنچانا ہے. دوسروں کو پہنچاؤ، اپنے گھر والوں کو اس پہ لاؤ، رشتہ داروں کو لاؤ، بستی میں رہنے والوں کو لاؤ، شہر سے باہر نکلو، دوسرے شہروں میں جاؤ، دوسرے ملکوں میں جاؤ، اور پوری دنیا کس طرح اس پر آ جائے اس کی کوشش کرو. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بات جو ہے شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہمیں جو ہے فکر اپنی کرنی ہے اور مایوسی قریب نہیں آنی چاہیے اور خوف قریب نہیں آنا چاہیے، بلکہ امید کی کرن ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر اللہ کے محبوب ہو گئے تو اللہ تعالی شانہ ہمیں کل کائنات کی نظر میں محبوب بنا دے گا. اور اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ قرآن اور قرآن کی تفسیر. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی آج کے اس جلسے کو قبول فرماوے. ایک مختصر واقعہ یاد آ گیا ہے تو اسے عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے اللہ والے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا اور پرانے زمانے میں ادھر ادھر پانی جمع ہوا ہوتا ہے کھڈے میں، تو وہاں میاں بیوی کھڑے تھے کنارے پر، تو ان کا پاؤں جو ہے وہ کھڈے میں گرا، چھینٹے ان کی بیوی کے کپڑوں پر گرے. تو بیوی کو اپنی محبت تو دکھانی تھی، تو یہ بیچارہ غریب آدمی ایک زور سے تماچا رسید کیا. اللہ والے تھے، معافی مانگی اور صبر کر کے آگے چلے گئے. آگے چلے گئے تو آگے ایک دودھ اور کھیر بیچنے والا اپنا سٹال لے کر کے کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ تشریف لائیے، ادھر آئیے بھائی، اور ایک پیالہ کھیر اسے مفت میں پلائی. اور اس نے کہا کہ اصل میں آج میں نے نیت کی تھی کہ سٹال کھولنے کے بعد جو سب سے پہلا شخص مجھے نظر آئے گا اسے مفت میں ایک پیالہ کھیر پلاؤں گا. تو یہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ اللہ تمہاری شان بھی عجیب ہے، کبھی تماچا کھلاتے ہیں اور کبھی گرم گرم کھیر پلاتے ہیں. اب یہ اسی مزے میں تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ خاموخا کا تماچا وہاں پڑا، اور اللہ تعالی شانہ نے پھر کھیر پلائی کہ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور گھیر لیا ان کو. اور وہ عورت بھی تھی، کہا کہ یہی ہے وہ شخص. بھائی کیا ہوا؟ تو کہ تم نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے، تم نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے. کہا کہ بھائی کچھ بھی نہیں، تماچا تو ہمیں لگا ہے، اور ہم تو وہاں سے معافی مانگ کر کے آگے آ گئے تھے. تو کہا کہ نہیں، ہوا یہ ہے کہ یہ میاں بیوی جب گھر پہنچے تو میاں اوپر بالا خانے پہ چڑھ رہا تھا، تو سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے پھسلا، اور پھسلا اور اپنی گردن پہ گرا، تو گردن ٹوٹی اور موت واقع ہو گئی. تو جب رشتے دار جمع ہو گئے، دوست احباب جمع ہو گئے، تو عورت نے کہا کہ یہ اسی کی بد دعا کے نتیجے میں شوہر مرا ہے ہمارا، اس لیے کہ ہمارے شوہر نے اسے تماچا مارا تھا، اس کی بد دعا لگ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری بیگم تمہاری محبوبہ تھی اور تم بیگم کے محب اور عاشق، تو اس کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے تو تمہیں غصہ آیا اور تم نے مجھے تماچا مارا، تو میں بھی کسی کا محبوب ہوں. جب تم نے مجھے تماچا مارا تو میرا جو عاشق ہے اور میرا محب ہے اسے غصہ آیا، اس نے اسے تماچا مارا. بس ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں تو ہمارا عاشق اور ہمارا محب جو ہیں وہ ہماری طرف سے سارے کام کر لے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے سمجھا تھا، اور پوری محنت اس کے پیچھے لگا دی اور وہ چمکے پوری دنیا میں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
InshaAllah we'll have the InshaAllah dua hogi aur uske baad dastan karenge. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
آمين.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
آمين.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
آمين.
اللهم عنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك.
آمين.
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها.
آمين.
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
آمين.
اللهم آت نفوسنا تقواها.
آمين.
وزكها أنت خير من زكاها.
آمين.
أنت وليها ومولاها.
آمين.
اللهم أصلح لنا شأننا كله.
آمين.
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
آمين.
ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا.
آمين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
آمين.
واجعل آخرتنا خيرا من الأولى.
آمين.
اللهم زيننا بزينة الإيمان.
آمين.
واجعلنا هداة مهتدين.
آمين.
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
آمين.
اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين.
آمين.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.
آمين.
وتحول عافيتك.
آمين.
وفجاءة نقمتك.
آمين.
وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء.
آمين.
ودرك الشقاء.
آمين.
وسوء القضاء.
آمين.
وشماتة الأعداء.
آمين.
اللهم إنا نسألك فعل الخير وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها.
آمين.
وخير أعمالنا أواخرها.
آمين.
وخير أيامنا يوم نلقاك فيه.
آمين.
يا ولي الإسلام وأهله.
آمين.
ثبتنا به حتى نلقاك.
آمين.
اللهم لا تجعلنا من الخاسرين.
آمين.
اللهم لا تردنا خائبين.
آمين.
اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما.
آمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
آمين.
والمسلمين والمسلمات. وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم.
آمين.
اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك. واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم بهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم، وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم، وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما، يا أكرم الأكرمين كرم کا معاملہ فرما، يسر و سهولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. يا أرحم الراحمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، يا أرحم الراحمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہوں کو معاف فرما، غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، قصدن کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، ادر اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. يا أرحم الراحمين دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما. يا أرحم الراحمين ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیئات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کا رواں رواں، ہمارے جسم کا بال بال تیرا پوجتی میں. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اگر ہمیں بخش دے گا تو ہمارے متعلقین کو بخش دے گا، تو امت کے ہر ہر فرد کو بخش دے گا، تو زندوں کو معاف کر دے گا، مرحومین کو معاف کر دے گا. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو غفور ہے، تو غافر ہے، تو غفار ہے، تو ودود ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو خیر الغافرین ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کی بھور میں پھنسی ہوئی ہماری کشتی کو پار لگا دے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. آج تین نوجوان لڑکوں نے، معصوم بچوں نے، الہ العالمین تیری کتاب کو الہ العالمین اپنے سینے کا خزینہ بنایا ہے. اے اللہ یہ کتنا بڑا عمل ہے. اے ارحم الراحمین تیرا کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، تو نے ان کے سینوں کو تیرے کلام کے نور سے منور کیا. اے اللہ ان بچوں نے کتنی محنتیں کی ہوں گی. اے ارحم الراحمین یقینا ان کا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا. اے ارحم الراحمین ہم تو بڑے گنہگار نالائق ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہماری مغفرت کی جائے، ہم مستحق نہیں ہیں، مگر یا اللہ ان تین معصوم نوجوان بچوں کی اس محنت کی عمل کو قبول فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، امت کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، اے اللہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے در میں پھیلائے جائے، ہماری زبانیں گناہوں میں اتنی گندی ہے وہ اس قابل نہیں کہ تجھ سے گزارش کر سکے، ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اتنے گندے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کیے جائے. اے رب الراحمین ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں جو ہم تیرے دربار میں مغفرت کے لیے پیش کر سکیں. اے اللہ ندامت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے اللہ بلکہ ہماری ندامت بھی جھوٹی ہے، ہمارا مشتاوا بھی جھوٹا ہے، ہمارا رونا دھونا بھی جھوٹا ہے. اے اللہ، اے اللہ ہمارے پاس تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں. اے اللہ ہم تو تیرے رحم و کرم کے سہارے تجھ سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے العالمین یہ مجلس بڑی بابرکت ہے الہ العالمین علماء کی بہت بڑی تعداد ہے الہ العالمین حدیث کے خدام قرآن مجید کے خدام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی تو لاج رکھ لے یہاں قرا بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لاج رکھ لے یہاں حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لاج رکھ لے الہ العالمین یہاں بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لاج رکھ لے الہ العالمین تیرے دین کی خاطر تیرے راستے میں نکل کر جد و جہد کرنے والے بیٹھے ہیں ان کی لاج رکھ لے اے اللہ سفید ریش بزرگ بس بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی داڑیوں کی سفیدی کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے اے اللہ ان کی لاج رکھ لے یا نابالغ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لاج رکھ لے معذورین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لاج رکھ لے الہ العالمین مسافر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آمین کی لاج رکھ لے اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں گھروں میں بھی لوگ سن رہے ہیں دور دور تک آواز جا رہی ہے اے اللہ کوئی تو تیرا مقبول بندہ کوئی تو تیری مقبول بندی ہوگی الہ العالمین اس کی آمین کی لاج رکھ کر ہم سب پر رحمتوں کی بارشیں برسا دے ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دے اے اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے بغیر استحقاق کے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے ہمیں اپنے مقربین بارگاہ میں شامل فرما دے ہمیں اپنے قرب خاص نصیب فرما دے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے ہماری اصلاح فرما دے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو تیرے ذکر کے نور سے منور فرما یا رب الرحیمین تیرے عشق سے منور فرما تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے منور فرما یا رب الرحیمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین آج ہم تیرے دربار میں تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں الہ العالمین اس مبارک مجلس کی برکت سے ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرما الہ العالمین استقامت نصیب فرما استقامت نصیب فرما یا رب الرحیم حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما کلمے والی موت نصیب فرما حرمین شریفین والی موت نصیب فرما یا رب الرحیم سجدے والی رکوع والی قیام والی تلاوت والی ذکر والی تیرے راستے والی تیری رضا والی موت نصیب فرما الہ العالمین تیرے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میں جس وقت ہم مشغول ہوں الہ العالمین اس وقت ہمیں موت نصیب فرما الہ العالمین قبر کی شدت سے ہماری حفاظت فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما الہ العالمین جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے جہنم سے پناہ عطا فرما جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما الہ العالمین اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما اپنی رحمت سے دوری سے ہماری حفاظت فرما اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین جن تین بچوں نے آج تکمیل حفظ قرآن کیا ہے انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما الہ العالمین مرد دم تک ان کے سینوں کو قرآن مجید کے خزینے قرآن مجید کے خزائن بنا دے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے سینوں کو قرآن کے معانی سے منور فرما الہ العالمین ان کی زندگیوں کو قرآن سے آراستہ فرما ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما انہیں اولیاء امت میں شامل فرما دور دور تک الہ العالمین انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین ان کے ماں باپ کے لیے ان کے اساتذہ کے لیے ان کے خاندان کے لیے ہم سب کے لیے انہیں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے ہم سب کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ انہیں قبولیت سے سرفراز فرما قبولیت سے سرفراز فرما قبولیت سے سرفراز فرما انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما انہیں تیرے عشاق میں شامل فرما تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں شامل فرما انہیں محدثین مفسرین کی جماعت میں شامل فرما انہیں فقہا کی جماعت میں شامل فرما الہ العالمین انہیں دعات کی جماعت میں شامل فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین یہاں جتنے حفاظ جتنے قراء جتنے علماء بیٹھے ہیں الہ العالمین ان سب کی علوم میں برکت پیدا فرما, الہ العالمین ان کے فیوز میں برکت پیدا فرما, الہ العالمین ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, الہ العالمین جو موت کے قریب ہیں انہیں اس میں خاتمہ نصیب فرما, الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, الہ العالمین جو آپریشن سے دو چار ہیں الہ العالمین ان کے آپریشن میں کامیابی پیدا فرما, الہ العالمین ان کے آپریشنوں کو شفا کا ذریعہ بنا, عافیت آسانی کے ساتھ مکمل فرما, الہ العالمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما, جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں الہ العالمین انہیں کامیابی نصیب فرما, الہ العالمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے انہیں باعزت رہائی نصیب فرما, الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما, جن رشتوں میں ناچا گیا ہے محبت سے مبدل فرما, اے ارحم الراحم جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, الہ العالمین انہیں علم و عمل سے بہراور فرما, انہیں صدقہ جاریہ بنا, انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہے, چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو, چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو, چاہے وہ تصنیف و تعلیم کی لائن سے ہو, چاہے وہ خانقاہوں کی لائن سے ہو, الہ العالمین جس قسم کی دین کی خاطر جو حضرات جد و جہد کر رہے ہیں, جماعتیں جمعیتیں مدارس مساجد مراکز, الہ العالمین خانقاہ ہیں مسلم اسکول ہیں, الہ العالمین ریلیف کے کام کرنے والے, الہ العالمین سب کو برکتیں عطا فرما, سب کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, سب کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا, سب کو آپس میں ایک اور نیک بنا, سب کو شیر و شکر بنا, الہ العالمین ایک دوسرے کا معاون بنا دے, انتشار سے محفوظ فرما, اختلاف سے محفوظ فرما, دوری سے محفوظ فرما, الہ العالمین دلوں کو قریب کر دے, الہ العالمین شیر و شکر بنا دے, الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین, تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبوب اور مرحوم امت کے حال پر رحم فرما, الہ العالمین اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بے سہارا ہے, الہ العالمین ان کے پاس صرف تو ہی سہارا ہے, اے ارحم الراحمین دستگیری فرما دستگیری فرما دستگیری فرما, اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کے حالات جس طرح منفی مسلمانوں کے سلسلے میں ہو چکے ہیں, الہ العالمین ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے, ہماری شامت اعمال ہے, اے رب الراحمین مگر تو جانتا ہے کہ جیسے بھی ہے کمزور ہیں ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے جس طرح بھی ہے, مگر الہ العالمین ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, الہ العالمین تم سے محبت کے دعوے دار ہیں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں, تو جانتا ہے کہ تیری نسبت کی وجہ سے پٹ رہے ہیں, تو جانتا ہے کہ تیرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ظلم کے شکار ہے, اے رب الراحمین تو ہمیں توفیق عطا فرما, تو ہمیں توفیق عطا فرما, ظلم کو ختم فرما, ظلم کے اسباب کو ختم فرما, امن کو عام فرما, امن کے اسباب کو عام فرما, الہ العالمین ہمارے پرہوں کا کوئی سہارا نہیں ہے, ہماری بیٹیوں کی عصمتوں کی چادریں تار تار ہو رہی ہے, ہماری بیواؤں کے ہاتھوں پر سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, ہمارے بچوں یتیم بچوں کے سروں میں ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, اے اللہ دستگیری فرما عبادت فرما, دین کو سلامتی عطا فرما, قرآن کو عزت عطا فرما, الہ العالمین تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سربلندی عطا فرما, الہ العالمین مسلمانوں کو عزت عطا فرما, شان و شوکت عطا فرما, عبادت عطا فرما, الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, علم سے بہراور فرما, علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, علماء مشائخ سے استفادے کی توفیق عطا فرما, دعوت تبلیغ کو خوب عام فرما, الہ العالمین مسلمانوں کو تیرے دین پر کامل طور پر جمع دے, الہ العالمین پورے پورے دین میں داخل فرما دے, غیر مسلم بھی الہ العالمین تیرے ہی بندے ہیں, الہ العالمین ہمارے انسانی بھائی ہیں, اعلیٰ نبی اس کے لیے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حصہ ہے. اعلیٰ نبی ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما, ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما. اعلیٰ نبی ان کے لیے بھی دنیاوی اخروی سرخ روئی کے لیے راستے کھول دے. ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسجد اقصا کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, ممالک اسلامیہ کو اسلام اور مسلمانوں سے انسانیت سے خیر خواہی ہمدردی رکھنے والے حکمران نصیب فرما. ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, ہمارے اس ملک میں بھی استحکام پیدا فرما. الہ العالمین نفرت کی ویزاؤں کو ختم فرما, نفرت کی ویزاؤں کو ختم فرما, نفرت کی ویزاؤں کو ختم فرما. اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, دنیاوی اخروی ہر خیر ہمیں عطا فرما, دنیاوی اخروی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے رحم الراحمین, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز دل مقاصد کو پورا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی, ان برائیوں سے پناہ عطا فرما. یا رحم الراحمین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے ماں باپ میں سے, ہمارے محسنین میں سے جو جو زندہ ہیں, الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں, الہ العالمین ان کے اعمال میں برکت پیدا فرما, انہیں کسی کا محتاج نہ بنا. الہ العالمین انہیں ٹھیس پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں ان کی دعا اور ہمیں ان کی توجہ کا مرکز بنا دے. الہ العالمین وقت آخر انہیں الہ العالمین ولایت کے ساتھ, مقام صدیقیت کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما. یہ ساری دولتیں ہمیں بھی نصیب فرما. اور الہ العالمین ان حضرات میں سے جو جو تیری بارگاہ میں الہ العالمین آخرت میں آ چکے ہیں, ان کو رفع درجات عطا فرما, انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, جس مقصد کے لیے وہ زندہ تھے, الہ العالمین اس مقصد کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین انہیں منہ دکھانے کے ہمیں قابل بنا. اے ارحم الراحمین, یہاں جتنے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے لوگ اس وقت دعا میں شریک ہیں, ان کے دلوں میں بہت ساری تمنائیں ہوں گی, بہت ساری حاجتیں ہوں گی, بہت ساری ضرورتیں ہوں گی. الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے, سب کی حاجتوں کو جانتا ہے. الہ العالمین سب کی جائز دنیاوی اخروی حاجتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین, جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا الحمد لله.